الحمد لله الحمد لله على وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بزرگان محترم مجھے واقعی اس وقت شرم محسوس ہو رہی ہے کہ فضلاء اور علماء اور طلباء کے مجمع میں مجھ جیسا قریب البلاد آدمی کھڑے ہو کر خطاب کرے اور بیان کرے جہاں بحمد اللہ ایسے فضلاء موجود ہیں جو جن کو بلحاظ رتبے کے میں اپنے اساتذہ کے درجے میں سمجھتا ہوں، اس قسم کے مواقع پر لب کشائی کرنا کچھ بے ادبی بھی معلوم ہوتی ہے، شرم بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن امر مجبور بھی کرتا ہے کہ میرا خطاب جس قدر بھی ہوگا وہ طلبہ سے ہوگا، وہ علم کے لحاظ سے آپ زیادہ ہیں مجھ سے، تازہ علم ہے، تاہم ایک درجے میں نام طالب علم ہونے کا ہے اور میں بھی طالب علم ہوں، اس واسطے خطاب کا حقیقی رخ وہ طلبہ کی طرف ہوگا، اساتذہ اس سے بالا تر ہیں، کس چیز میں خطاب ہوگا، ظاہر ہے کہ خطاب کا موضوع خود یہ درسگاہ متعین کر دیتی ہے، دار العلم ہے، علم کا مرکز ہے، اس لیے علم اور تعلیم ہی کے سلسلے میں چند کلمات گزارش کرنا چاہتا ہوں جو طلباء کے لیے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کا ذوق اور جذبہ یہ انسان میں فطری ہے، یعنی پیدا کرائے سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ طبعاً انسان علم کو مطلوب سمجھے ہوئے اس کا ہر وقت جی چاہتا ہے کہ علم میرا بختر ہے، کبھی بھی وہ علم کی زیادت سے تھکتا نہیں ہے، آپ کا ہر وقت جی چاہتا رہتا ہے کہ اچھی سے اچھی چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے اور آپ دیکھیں، یہ طرح کے علم نہیں ہے تو اور کیا ہے، جی چاہتا ہے کہ اچھے اچھے کلمات کان میں پہنچتے رہیں، کہ یہ علم کی طلب نہیں ہے تو اور کیا ہے، کسی کا اخبار دیکھنے کو جی چاہتا ہے، کسی کا رسالہ دیکھنے کو، صبح اٹھتے ہی ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ اخبار میں کیا لکھا، یہ علم کی طلب ہے، کوئی جھگڑا ہو جائے بازار میں، سڑک پر ہر طرف سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جھگڑے میں شریک ہونے کے لیے نہیں بلکہ معلومات حاصل کرنے کے لیے، کیا قصہ ہے، کیوں ہوا ہے، تو بہرحال علم کی طلب طبعی ہے اور طبیعت کے لیے دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، انسان کو بھوک لگتی ہے تو دلیل کے زور سے نہیں لگتی کہ آپ استدلالی قوتوں سے بھوک لگائیں، بلکہ جب لگی ہی ہوگی تو لاکھ استدلال کریں وہ کبھی نہیں مٹ سکتی، پیاس دلیل سے نہیں لگائی جاتی، طبعی طور پر لگتی ہے، جذبہ ہے انسان میں، اور اس جذبے کے ابھرنے کے بعد اگر دلائل بھی قائم ہو خلاف میں بھوک نہیں لگے گی، تو علم کی طلب بھی انسان میں طبعی ہے، اور اسی لیے حق تعالی شانہ نے انسان کو سر سے پیر تک مجسم علم کی طلب بنا دیا ہے، ہر ہر ذرے میں انسان کے شعور موجود پورے بشرا میں، پوری جلد میں احساس موجود ہے، چھونے کی قوت موجود ہے، جو علم حاصل کرتی ہے سختی کا، نرمی کا، گرمی کا، سردی کا، تو سر سے پیر تک جو انسان تعلم ہے، آنکھیں علم حاصل کرتی ہیں صورتوں کا، کان علم حاصل کرتے ہیں آوازوں کا، ناک علم حاصل کرتی ہے خوشبو اور بدبو کا، زبان علم حاصل کرتی ہے ذائقوں کا، تو مختلف قسم کے علوم اور مشاعر ادراک انسان کے اندر موجود ہے اور وہ ہر وقت طالب رہتا ہے ان حاسوں کی تسکین. آنکھ والا کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں نہ دیکھوں, کان والا کبھی نہیں چاہے گا کہ میں نہ سنوں, یہی طلب ہوگی کہ سنوں گی اور دیکھوں گی اور چکھوں گی. تو ہر وقت طلب موجود ہے انسان میں علم کی, اور علم کے حاصل کرنے کے آلات اس کے اندر موجود ہیں. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو ماں کے پیٹ سے تو آدمی ہنر لے کر نہیں آتا, استعداد لے کر آتا ہے. جو جو ان مشاعر ادراک سے بڑھتا رہتا ہے, استعداد ابھرتی رہتی ہے, فعلیت میں آتی رہتی ہے, اور ایک وقت میں جا کے انسان کامل علم بن جاتا ہے. تو بہرحال مختلف قسم کے علوم کا مجموعہ ہے انسان, لیکن ان علوم کے مشاعر اور ان ادراکات کے مخزن وہ زیادہ تر چہرے کے اندر ہیں. آنکھ کی قوت یعنی بینائی کی قوت وہ آنکھ میں ہے, سماعت کی قوت وہ کان میں ہے, شم کی قوت ناک میں ہے, سما کی قوت کانوں میں ہے. تو گویا علم کے بڑے بڑے مشاعر وہ سب چہرے کے اندر موجود ہیں. صرف حس کی قوت, چھونے کی قوت وہ البتہ سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے, لیکن وہ اتنی یوگ و بہی نہیں ہے جتنا کہ یہ دوسری طاقتیں ہیں. یعنی چھونے کی قوت ایک بلید قوت, وہ علم حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ معلوم کے سر پر اسے پٹک نہ دیا جائے. آپ جب تک کسی چیز کو چھو نہیں دیں گے اس کی سختی نرمی معلوم نہیں ہو سکے گی. تو اتنی بلید قوت ہے کہ دور سے علم حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ معلوم کے سر پر لے جا کے نہ چڑھا دوں, اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں چیز. اور اسی لیے شاید حق تعالی شانہ نے کفار کی بلادت واضح فرمائی ہے ہدایت کے سلسلے میں, فرمایا کہ ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس لمسوہ بأیدیہم فقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. اگر ہم کتاب کاغذوں میں بھی لکھ کر دے دیں اور تم ہاتھوں سے چھو بھی دو, تب بھی یوں کہو گے کہ یہ تو سحر ہے, یہ تو جادو ہے, پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی قوت ماستہ جیسی بلیر سے بلیر قوت, اس سے بھی تم ابلد, اس سے بھی تمہیں ادراک حاصل نہیں ہوتا. کہ جس کو قوت ماستہ سے بھی علم حاصل نہ ہو, وہ باصرہ سے کیا علم حاصل کرے گا, وہ فؤاد سے کیا علم حاصل کرے گا, وہ سماعت سے کیا علم حاصل کرے گا. وہ تو قوت ماستہ سے بھی زیادہ بلیر ہے اور کمزور ہے. تو سب سے زیادہ بلیر قوت انسان کے اندر وہ لمس اور مس کی قوت ہے, کہ جب تک ٹکرا نہ دیا جائے معلوم سے اس وقت تک اسے علم حاصل نہیں ہوتا. اس لیے اونچی قوتیں یہی دو تین نکلتی ہیں, ایک سننے کی طاقت, ایک دیکھنے کی طاقت, ایک سمجھنے کی طاقت. اسی واسطے قرآن کریم میں اکثر مواقع پر انہی تین قوتوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا گیا. فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. جہنم کے لیے ہم نے تیار کر رکھے ہیں لوگ بہت سے. کیسے ہیں وہ؟ دل ہے مگر سمجھنے کی طاقت نہیں, آنکھیں ہیں مگر دیکھنے کی ان میں ہمت نہیں کہ کلم حق ہو اور کلام حق ہو یا معاملے حق کو دیکھیں, کان ہے مگر سن نہیں سکتے. اس تین چیزیں ذکر کی, ایک کان, ایک آنکھ اور ایک قلب. تو گویا قابل شمار قابل اعتداد یہی تین قوتیں ہیں. یہاں ماسہ کا ذکر نہیں کیا گیا, سمع اور بصر اور فؤاد, سننا دیکھنا اور سمجھنا. یا ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. تو سمع اور بصر اور فؤاد کو جواب دہ قرار دیا گیا,
یہ نہیں کہا کہ ہاتھ سے جواب طلب کیا جائے گا، وہ بھی اگر طلب کیا جائے گا تو ان کے واسطے، بلا واسطہ قوت لانے سا کوئی بڑا علم نہیں ہے، معتد علم نہیں ہے، تو اکثر جگہ انہی تین طاقتوں کو جمع کیا گیا. یہ تینوں چاروں طاقتیں یہ انسان کے چہرے میں جمع، اور چہرہ سب سے بلند بالا چیز ہے. وہ اشارہ اس طرف ہے کہ قوت علمیہ افضل ہے قوت عملیہ. جو علم کا مقام ہے وہ حصے طور پر بھی بلند رکھا گیا ہے. آنکھ کی طاقت پیروں میں نہیں رکھی گئی، سننے کی طاقت ہاتھ کی انگلیوں میں نہیں رکھی گئی. قدرت دکھلانے کے لیے چاہے قیامت کے دن یہ ساری طاقتیں سارے بدن میں بانٹ لیں، مگر اصل موضع ان طاقتوں کا چہرہ قرار دیا گیا ہے جو اتنا باعزت ہے کہ احترام کے وقت اسے چوما جاتا ہے، پیشانی چومتے ہیں، سامنے جھکتے ہیں. مارنے کی ممانعت ہے کہ چہرے پر مت مارو، حرمت کے خلاف ہے. تو بہرحال ایک معظم اور محترم حصہ اور ظرف تجویز کیا گیا علم کے لیے، جس سے علم کی عظمت اور بزرگی معلوم ہوتی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب علم عظمت والی چیز ہے تو عالم عظمت والی کوئی چیز نہ ہوگی. تو آنکھ عالم ہے تو وہ اوپر رکھی گئی، کان عالم ہے تو اوپر رکھا گیا، ناک عالم ہے تو اوپر رکھی گئی، زبان عالم ہے تو اوپر رکھی گئی. گویا یہ چہرہ سمجھئے کہ علماء کی ایک بستی ہے، ایک دارالعلوم ہے جس کے اندر علماء جمع ہے، مختلف علوم رکھے ہوئے. کوئی صورتوں کا عالم، کوئی آوازوں کا عالم، کوئی ذائقے کا عالم، کوئی خوشبو کا عالم، تو مختلف قسم کے علوم کے علماء جمع ہیں، جگہ دی گئی ان کو اوپر. انسان میں دوسرے اعضا بھی ہیں مگر وہ مزدور قسم کے ہیں اعضا. ہاتھ اور پیر سے علم کا تعلق نہیں، عمل کا تعلق. یہی وجہ ہے کہ جب آخرت میں کوئی عذاب دیا جائے گا تو یہ فرمائیں گے کہ ذالک بما کسبت ایدیکم، تو کسب اور عمل کو منسوب کیا گیا ہے ہاتھوں کی طرف، پیروں کی طرف. تو ہاتھ اور پیر یہ مزدور قسم کے اعضا ہیں، عالم قسم کے اعضا نہیں. وہ مزدور میں بھی تھوڑا بہت تو علم ہوتا ہے، بالکل اینٹ پتھر تو ہوتا ہی نہیں. تو کچھ چھونے وغیرہ کا لامسا کا علم ہے ان کے اندر، ہاتھ چھو کر کچھ پتہ چلا لیتا ہے، پیر چھو کر کچھ پتہ چلاتا ہے، مگر وہ قوت ایسی موتر وہ قوت نہیں کہ اسے مستقل علم شمار کیا جائے. تو مزدوروں کو ہر کس و ناقص کو تھوڑا بہت علم تو ہوتا ہے، مگر اعلیٰ ترین علم جو قابل اعتداد ہو، قابل شمار ہو، وہ وہی علم ہے جس کے علماء چہرے میں جمع کر دیے گئے. تو مزدور طبقہ نیچے ہے، عالم طبقہ اوپر، اس کو فضیلت دی گئی، اس کو مزدور قرار دیا گیا، تاکہ اہل علم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ انتہائی شرف کی چیز، وہ انتہائی عزت کی چیز ہے. اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، اور جتنا عزت کریں گے علم کی اتنا ہی عزت عالم کی ہوگی. جتنا وہ اپنے علم کی بے حرمتی کرے گا خود عالم کی بے حرمتی پیدا ہوتی جائے گی. اگر ایک عالم خود اپنے علم کی عظمت نہ کرے تو دوسروں کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ اس کے علم کی عظمت کرے گا. پہلے اسے سنبھالنا ہے اپنے وقار کو، اپنے علمی وقار کو. جب وہ محفوظ کرے گا اپنے وقار کو تو دنیا مجبور ہوگی اس کے وقار کے آگے جھکنے کے لیے، اور وہ خود ذلیل کر دے علم کو تو اس کی عزت کرنے والا کوئی نہیں. امام مالک رحمہ اللہ سے حال الرشید نے فرمائش کی کہ امیر اور مامون کو معطل پڑھا دیا جائے، منظور فرما دیا. تو کہا کہ کب تشریف لائیں گے؟ فرمایا کہ العلم یؤتی ولا یأتی، علم کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ در در پھرے، علم کے طالب کا کام ہے کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے پھرے. اور فرمایا کہ یہ علم تمہارے گھر سے نکلا ہے، اگر تمہیں اس کا احترام نہیں کرو گے تو دنیا میں کوئی احترام کرنے والا نہیں. تو عالم کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے علم کی عزت کو باقی رکھے، اور وہ عزت ہے استغنا. جتنا غنی بنے گا اتنا ہی خود بھی باعزت ہوگا، اس کا علم بھی باعزت ہوگا. جتنا حاجت مندی اپنے اندر بڑھا لے گا دوسروں کی طرف، علم کو بھی ذلیل کرے گا اور خود بھی ذلیل ہو جائے گا. اس کے اندر طلب اگر ہو تو صرف آخرت کی ہو، دنیا کی نہ ہو. دنیا طلب سے نہیں آتی بلکہ استغنا سے آتی ہے. یہ سمجھ کا پھیر ہے کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ جتنے طالب بنیں گے دنیا کی اتنا آئے گی. طالب اگر بن گئے تو ذلیل ہو گئے آپ اس کے سامنے، تو دنیا آئے گی تو کیا ہوا آپ کو ذلیل کر کے آئے گی. عزت داری یہ ہے کہ استغنا ہو اور پھر دنیا آئے. اصل کی دنیا وہی راغ مسن، دنیا آئے سر پر خاک ڈالتی ہوئی قدموں میں گرے آ کر. مجھے واقعہ یاد آیا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا جو بانی ہے دار العلوم دیوبند سے، کہ چھتے کی مسجد میں حضرت تشریف رکھتے تھے اور شیخ الہی بخش میرٹھ کے وہ لکھپتی لوگوں میں تھے، حضرت کے موتقی ملنے کے لیے آئے اور ایک بڑا ہدیہ لے کر آئے حضرت کے لیے، دو تھیلیاں بھر کر جس میں اشرفیاں بھی تھیں روپے بھی، کئی ہزار روپے کا مال تھا. مگر دل میں یہ سوچتے ہوئے آ رہے تھے کہ آج اتنا بڑا ہدیہ دوں گا حضرت کو کہ اب تک کسی نے نہیں دیا ہوگا، تو ایک فخر کی کیفیت موجود تھی اپنے ہدیے کے اوپر. مگر پیش اہل دل نگہدار دل تان باشے دس گمانے بدخجل، اہل اللہ کے سامنے دل کو تھام کر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ادراک دیتا ہے، احساس دیتا ہے کہ فلاں کے دل میں کیا چیزیں کھٹک رہی ہیں، اور وہ علاج بھی کرنا جانتے ہیں. اس کا حضرت کے قلب میں اس کا ادراک ہوا کہ ان کے دل میں فخر کی اور ناز کی کیفیت ہے، وہ بڑی چیز سمجھ رہے ہیں. حضرت حجامت بنوا رہے تھے، اب وہ بیٹھ تو سکتے نہیں تھے جب تک اجازت نہ دیں حضرت، تو کھڑے ہیں، ہاتھ میں دونوں تھیلیاں، وزن تھا، ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، کھڑا ہوا جاتا نہیں، اور حضرت ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں. تو حجامت بنا کے وہ چہرہ نیچے وہ کر لیا، دیکھا ہی نہیں کہ کون آ کے جاہول عارفانہ کے طور پہ، اور دائیں طرف کو منہ پھیرا تو وہ پشت کی طرف سے چکر کھا کر دائیں طرف آئے تو آہستہ سے بائیں طرف کو منہ پھیر دیا، پھر وہ ادھر آئے تو ادھر کو منہ کر دیا، غرض کئی چکر دیے انہیں. یہاں تک کہ حجامت سے فارغ ہو گئے، تب ان کی طرف دیکھا، انہوں نے سلام عرض کیا، جواب حضرت نے دیا. معمولی رسمی مزاج کرسی کے بعد جب بیٹھ گئے وہ ہدیہ پیش کیا. ہر نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں. انہوں نے کہا حضرت آپ کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے پیش کرنے کی، اگر حضرت قبول نہ فرمائیں گے، حاجت مند نہ ہوں تو طلب آپ کو تقسیم کر دیں. فرمایا کہ میری آمدنی الحمدللہ 7.5 روپے مہینے کی، اور میرے گھر کی ساری ضروریات اس میں پوری ہو جاتی ہیں، اگر کبھی روپیہ آٹھ آنا بچ جاتا ہے تو میں پریشان رہتا ہوں کہ کہاں رکھوں کہاں خرچ کروں، تو یہ جو اتنا بڑا ببال آپ لے کے آئے ہیں اسے کہاں رکھوں گا، کس طرح حفاظت کروں گا، کسے بانٹوں گا، میں حاجت مند نہیں ہوں، آپ لے جائیں واپس. انہوں نے کہا حضرت طلبا کو تقسیم کر دیں. فرمایا مجھے اتنی فرصت کہاں ہے کہ میں طلبا کو بانٹوں، آپ ہی جا کے تقسیم کر دیں. غرض نہیں قبول کیا، مختلف عنوانوں سے انہوں نے چاہا وہ قبول نہیں فرمایا. مگر اس زمانے کے رئیس تھے، غیرت دار تھے، اس سے غیرت آئی کہ یہ ہدیہ یہ مال پھر اپنے گھر واپس لے جاؤں. تو اٹھے وہاں سے اور حضرت کی جوتیاں پڑی ہوئی تھی مسجد کی سیڑھیوں پر، ان جوتیوں میں بھر کر وہ روپئے آن والا ہو گئے. حضرت اٹھے، اب جوتوں کی تلاش ہوئی تو جوتے نہیں ملتے، ادھر ادھر سب جگہ دیکھا تو حافظ الوار الحق حضرت کے خادم تھے، انہوں نے دیکھا اور عرض کیا حضرت یہ تو جوتیاں یہاں پڑی ہیں، روپے میں گری ہیں. فرمایا لا حول ولا قوۃ، آئے آ کر کے ان جوتوں کو جھاڑا جیسے مٹی جھاڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جوتے پہن کے روانہ ہو گئے. وہ روپیہ مسجد کی سیڑھیوں پہ پڑا رہا. حافظ انوار الحق مرحوم ساتھ ساتھ تھوڑی دور آگے جا کر مسکرا کر دیکھا حافظ جی کی طرف. فرما حافظ جی دیکھا آپ نے، دنیا ہم بھی کماتے ہیں، دنیا دار بھی کماتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ دنیا ہماری جوتیوں میں آ کے گرتی ہے اور ہم ٹھوکرے مارتے ہیں، اور دنیا دار دنیا کے جوتیوں میں جا کے سر رگڑتے ہیں اور وہ ٹھوکرے مارتی ہے. ہم تو کماتے ہم بھی ہیں اور دنیا دار بھی، فرق اگر ہے تو عزت اور ذلت کا فرق ہے، غنا اور احتیاج کا فرق ہے. تو اس سے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دنیا طلب کرے تو طالب نہ بنے تارک بن جائے, دنیا آئے گی اس کے پاس. طالب کے پاس مشکل سے آتی ہے, بلکہ اس کو اور زیادہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو مستغنی اگر ہو آدمی تو دنیا ذلیل ہو کر آئے گی, محتاج بنے گا تو خود ذلیل ہوگا. تو علم جیسی دولت کے بعد اگر آدمی جھکے اور یہ خیال کرے کہ کل کو کیا کماؤں گا, کہاں سے آئے گا, کیا صورت ہوگی, تو اس نے تو انتہائی طور پر ذلیل کر دیا اپنے علم کو. اللہ نے تو دو کام رکھے تھے, ایک اپنے ذمہ لیا تھا, ایک ذمہ ڈالا تھا آپ کے. فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. یہ کام آپ کے ذمے ہے کہ امر کرو اہل و عیال کو دین کا اور خود بھی جم جاؤ اس کے اوپر. ایک چیز ہم اپنے ذمے لیتے ہیں کہ تمہیں رزق دیں گے, روٹی دیں گے, محتاج بھی رکھیں گے, عزت بھی دیں گے, شرف بھی دیں گے. رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے, ہر چیز دیں گے. تو ایک اپنے ذمے لیا, ایک آپ کے ذمے لیا. آپ نے اپنی ذمہ داری کی چیز کو چھوڑ دی, اور جو اللہ نے اپنے ذمہ لی تھی اسے اختیار کیا کہ روٹی کہاں سے کھائیں گے, عزت کیسے ملے گی. تو اپنا فریضہ تو چھوڑ دیا محروم, اور جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا اسے اختیار کیا, اسے آپ نبھا نہیں سکتے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ نہ وہ چیز رہی نہ یہ چیز رہی. تو طالب دنیا علم کے ساتھ اگر ہوا آدمی تو نہ علم رہتا ہے نہ دنیا آتی, اور اگر علم محض کا طالب بن جائے دنیا ذلیل ہو کے آئے. آپ کے سامنے آپ کے بزرگوں کی سینکڑوں نظیریں موجود ہیں. دارالعلوم دیوبند قائم ہوا, کس شان سے, ایک پائی ہاتھ میں دیانتاً ایک جذبہ پیدا ہوا اہل اللہ کے قلب میں کہ قائم کیا جائے دارالعلوم. وہی چھتے کی مسجد میں بیٹھے بیٹھے مدرسہ قائم ہو گیا, ایک استاد اور ایک طالب علم انار کے درخت کے نیچے. تو ایک استاد اور ایک شاگرد سے شروع ہوا تھا, آج بہتے بہتے اس میں 1500 طلبا رہتے ہیں, 50-60 استاد رہتے ہیں. شرط یہ ہے کہ کوئی مستقل آمدنی نہ بنائی جائے, یہ اصول میں رکھا ہو. گورنمنٹ سے کبھی امداد نہ دی جائے, عمرا کی طرف رجوع نہ کیا جائے, اور 6.5 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے کا خرچ ہے. تو اکاؤنٹنٹ آتے ہیں گورنمنٹ کے, وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ چل کیسے رہا ہے. حیدرآباد کے ایک اکاؤنٹنٹ آئے, انہوں نے پوچھا کہ کیا خرچ ہے دارالعلوم کا. میں نے کہا 50,000 روپیہ ماہوار. کہ خزانے میں کتنا ہے, تو اس وقت کل 15,000 تھا. تو کہہ گئے کہ چلے گا کیسے یہ مہینے کا خرچ. میں نے کہا یہ تو میں نہیں بتا سکتا کیسے چلے گا, یہ بتا سکتا ہوں کہ ضرور چلے گا. یہ کیا بات ہوئی, یہ تو اصول کی بات تھی. میں نے کہا یہ اصول سے بالا تر بات ہے, اصول کی بات ہے. اب اس کی سمجھ میں نہ آئے. میں نے کہا کہ اسے ہمارے یہاں توکل کہتے ہیں. توکل کیا چیز ہے, کوئی تجارت ہے, کوئی زراعت ہے. میں نے کہا توکل یہ ہے کہ اللہ میاں دلوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ تم دو, فلاں جگہ میرا کام ہو رہا ہے تمہیں دینا پڑے گا. وہ جھک ماریں گے اور دیں گے, آ کے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم خوشامد کرتے تھے. تو مال حاصل کیا جاتا ہے عزت سے بھی, اور حاصل کیا جاتا ہے ذلت سے. ایک فقیر اگر بھیک مانگنے جائے اسے آپ ذلیل سمجھیں گے, قوم کے پاس سے مال لیتا ہے. لیکن ایک بادشاہ بھی تو قوم کے پاس سے مال لیتا ہے, اسے کوئی ذلیل نہیں سمجھ. وہ بھی تو چندہ ہی لیتا ہے قوم سے, اسے کوئی ذلیل نہیں جان. اس لیے کہ وہ استغنا کے ساتھ لیتا ہے, یہ احتیاط کے ساتھ لیتا ہے. انبیاء علیہم السلام بھی تو بہرحال تبلیغی کاموں میں, تعلیمی کاموں میں, امور خیر میں چندہ مانگتے ہیں, ترغیب دیتے ہیں, چندے کی لیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. لیکن ان کی عزت اور شرف میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا, حالانکہ قوم سے مانگتے. تو مانگنا مانگنا بھی برابر ہے. ایک ہے حاجت مند اور ذلیل بن کر مانگنا, ایک ہے غنی بن کر مانگنا, اپنے نفس کو بالا کر کر کے مانگنا. اس میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. تو حق تعالیٰ نے علم کے عز اور شرف کو قائم رکھنے کے لیے ایک تو حصی صورت اختیار فرمائی کہ علماء کی بستی چہرے کو بنایا جو سب سے اونچی ہے, تاکہ شرف واضح ہو جائے اہل علم کا, کہ جو منسوب ہے علم کی طرف وہ بالا تر ہے, ان کا کام جھکنا نہیں. اور امر کی صورت یہ اختیار فرمائی کہ وامر اہلک بالصلاۃ, ذمہ لیا ہم دیں گے علم, تمہارا کام یہ ہے کہ تم طالب بنے رہو علم کے, علم کے اندر لگے رہو. تو دارالعلوم دیوبند کی نظیر تو اس کی, اور یہ آپ کا مدرسہ بھی تو اسی کی نظیر ہے. مولانا یوسف بن نوری کھڑے ہوئے, وہ کہاں کے جاگیردار ہیں, کون سی ان کے پاس ریاست تھی. اس طرح سے آج بیٹھ گئے کہ ایک پائی ہاتھ میں نہیں, رہنے کو حجرا نہیں, کتاب رکھنے کو جگہ نہیں, لیکن بیٹھ گئے محض خدا پہ بھروسہ کر. دنیا پہ بھروسہ نہیں کیا تو حقیقت دنیا والی علاقوں میں تو وہ آنے شروع ہوئی. آج 2.25 لاکھ کی عمارتیں بھی کھڑی بھی ہیں, کچھ کھانا بھی بن گیا, تو کوئی بھیک مانگی جاتے. اللہ سے بھیک مانگی, اللہ نے اپنی مخلوق کو متوجہ کر دیا, انہوں نے جھک مار کے مجبور ہو کر دیا, دینا پڑے گا. مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کی شکایت کی گئی کہ یہ خانقاہ گنگوئی ہے, یہ بغاوت کا مرکز, اور یہ مولوی خانقاہ میں جمع ہو کر برطانیہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, اور افغانی حکومت کو چڑھا لانا چاہتے ہیں ہندوستان سے تاکہ برطانوی حکومت کا تختہ الٹ جائے. انسپکٹر مقرر ہوا سی آئی ڈی کا, اور وہ ہندو مقرر کیا گیا تاکہ 2 لاکھ بات سے وہ آیا. اس نے خانقاہ میں دیکھا کہ ایک اینٹ سے اللہ اللہ کی آواز نکل رہی ہے, ان لوگوں کو سازش سے کیا کام, انہیں مکر و فریب سے کیا کام, یہ تو رات دن اللہ کے بندے بنے ہوئے ہیں. وہ حیران تھا کہ مخبر ہے یہ رپورٹ کیسے کی, یہ سازشی لوگ ہیں کہ 24 گھنٹے ان کے یہاں ذکر اللہ کے سوا کوئی کام نہیں. بہرحال وہ دیکھتا رہا, سوچتا رہا, آخر کار ظاہر ہوا, اہل گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا, اور اس نے آ کر کے ظاہر کر دیا کہ میں اس لیے آؤں. فرمایا بھائی دیکھ لو, ہمارے یہاں کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں, کوئی سازی تھی جو ہے تمہارے سامنے. اس نے مختلف سوالات کیے, ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ کے گزر اوقات کا ذریعہ کیا ہے. فرمایا توکل. اس نے کہا توکل کیا چیز ہے؟ فرمایا توکل یہ چیز ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دلوں میں ڈالتا ہے, وہ خدمت کرتے ہیں, یہ کام چل رہا ہے خان کا. تو وہ حیران ہوا کہ کیسے چل رہا ہے, کوئی جاگیر نہیں, کوئی وقف نہیں, کوئی تجارت نہیں, آخر یہ کیسے چل رہا ہے؟ محض اس لیے بیٹھ گئے کہ لوگوں کے دلوں میں آئے گا تو کام چلے گا, نہ آیا دلوں میں تو کیا ہوگا. وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ توکل کیا چیز. جب ایک ہفتے کے بعد وہ جانے لگا تو نہایت عقیدت مندی سے آ کر جاتے ہوئے اس نے دعائیں چاہیں حضرت سے, اور 10 روپے نکال کے حدیے کے طور پر پیش کیے. حضرت نے فرمایا کہ آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں؟ کب میرا دل مجبور کر رہا ہے, آپ اسے واپس نہ کریں, واپس کرو گے میرا دل دکھے گا. تو میری نیاز مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ قبول فرما لیں. فرما آخر کس نے کہا تم سے؟ کہا تو کسی نے, تو دل میں نہیں آیا. فرما یہی ہے وہ توکل جو کل تک آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. تو توکل سب سے بڑی جادی ہے, مگر حاصل اس کا یہ ہے کہ احتیاج صرف اللہ کی طرف ہو, غیر اللہ کی طرف نہ ہو, تو غیر اللہ خود بخود جھکے گا, خود بخود مجبور ہوگا. ایک طالب علم کے ذہن میں یہ آنا کہ کل کو کیا کریں گے, علم کہہ کے ہم روٹی کہاں سے کمائیں گے, پیسہ کہاں سے ملے گا, یہ انتہائی احتیاج مندی اور ذلت نفس کی بات ہے. جس کو اللہ علم کی دولت دے اور وہ ادھر توجہ کرے تو روٹی کہاں سے آئے گی؟ اتستبدل الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر, اعلی شرف کی چیز پاس ہے پھر ادنا کی طرف توجہ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا ملے گی, لیکن اگر وعدہ نہ ہوتا اور نہ بھی ملتی, صرف علم مل جاتا تو دنیا و مافیہ کی دولت میں اثر آ گئی تھی, پھر کسی دولت کی ضرورت نہیں. وہ انتہائی ناقدرہ انسان ہے کہ اللہ اعظم ترین شرف دے اور پھر وہ افضل ترین چیز کو چاہے اس کے مقابلے میں. کسی یہود کا سا قصہ ہو گیا کہ اللہ نے بل مسلیہ دیا, انہوں نے کہا ہمیں تو لہسن اور پیاز چاہیے, ضرور چیزیں چاہیے اس کے مقابلے میں. تو یہ شان ایک مسلم کی یا مطیع حق کی یا طالب دین کی نہ ہونی چاہیے کہ اللہ فائز کرے اس کے اوپر شرف اور کمال, اور وہ طالب بن جائے نقص کا اور عیب کا اور بری اور گندی چیزوں کا اس کے مقابلے میں. یہ انتہائی بے قدری ہے, اس میں ڈر ہوتا ہے کہ علم کا شرف بھی نہ چھن جائے اس سے. اس لیے کہ علم پاک چیز ہے, پاک ہی ظرف میں بھرا جائے گا, جس ظرف کے اندر بندگی موجود ہو اور وہ طالب بنا ہوا اور محب بنا ہوا ہو غیر اللہ ہر دنیا کا, تو ایسا ہے جسے سونے کے ظرف کے اندر کسی نے نجاست بھر دی. تو محبت صرف ایک چیز کے رہے, دنیا استعمال کی چیز ہے, محبت کی چیز نہیں. استعمال جتنا چاہے کرو, محبت ایک ذات سے رہنی چاہیے جس کا تعلیم ہے آدمی. تو علم کے شرف کے بعد کسی غیر علم چیز کا طلب کرنا یہ ایسا ہے جیسے ایک عالم طلب کرے کہ مجھے میں تو جاہل بن جاؤں سے زیادہ بہتر. تجھے کوئی دانش ہوگی کہ اللہ علم دے اور وہ جہالت کو چاہے. تو بہرحال حق تعالی شانہ نے اس چہرے کے اندر بشائر ادراک رکھ کر گویا ایما کیا ہے اس طرح کہ علم اونچی چیز ہے, اور جو منصوبہ علم کی طرف وہ بھی اونچے بن کر رہیں گے, وہ نیچے بن کر نہیں رہ سکتے. ان کو اللہ نے شرف دیا ہے. عمل سے کہیں زیادہ افضل ہے علم, تو عملی اعضا جتنے ہیں ان کو پست رکھا گیا ہاتھ اور پیر, یعنی ہاتھوں کا رخ بھی نیچا ہے اور چہرے کا رخ اوپر کی طرف جاتا ہے, پیروں کا رخ نیچا ہے اور ناک کان کا رخ اوپر کی طرف جاتا ہے. تو عمل والی چیزوں کو پست رکھا حصی طور پر بھی, اور وضع بھی ان کی ایسی ہے کہ جیسے وہ پستی کی طرف جا رہے ہیں, اور آنکھ ناک کان کو اونچا بنا کے بھی یہ علم کی طرف منسوخ. اور علم سے بھی زیادہ ادنا درجے کی چیز ہے مال, یعنی علم افضل ہے عمل سے اور عمل افضل ہے دولت سے. تو دولت سب سے زیادہ گری ہوئی چیز ہے, اسی واسطے کچھ اعضا وہ ہیں جو دولت کو جمع کرتے ہیں, وہ ہے معدہ اور جگر, وہاں نجاست بھری بھی رہتی ہے. تو گویا ایک علماء ہے اعضا علم ہے, ایک اعضا عمل ہے, وہ پھر عزت والے ہیں بنسبت لیدے کے, بنسبت اما کے, بنسبت مسانے کے. ان کے اندر نجاست بھری یہ گندگی, مگر لازمی ہے بھرا جانا, وہ نہ ہو تو زندگی برقرار نہیں رہ سکتی. اگر میدے کے اندر سے سب کچھ نکال دیا جائے تو آدمی ختم ہو جائے, ہے اس کی یہ ضرورت. مگر حق تعالی نے اس کو مخت رکھا, کیونکہ گندا چیز ہے, لوگوں کے سامنے نہ آنی چاہیے, اس کو اندر رکھ. ہاں البتہ یہ تو گھر یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو علماء ہیں آنکھ ناک کان, اور یہ ہاتھ پیر مزدور ہیں, اور وہ سرمایہ دار ہیں جو اندر چھپے ہوئے ہیں. بحیث یہ سرمایہ دار کہ وہ اللہ کسی سرمایہ دار کو عزت دے وہ الگ چیز ہے, لیکن یہ بحث و اندر ہوں سرمایہ دار, بحث یہ سرمایہ دار ہونے کے وہ نجاست کا محل ہے, گندگی کا محل ہے, کوئی بڑی چیز نہیں. طریقہ بتلا دیا ہے کہ خود بھی پاک بنو اور اس مال کو بھی پاک کر لو. مثلا زکات رکھ دی, صدقات رکھ دیے کہ مال کو پاک بناؤ. تو معدے میں سب کچھ بھرا ہوا ہے مگر فضلات نکالے جائیں, اگر فضلات نہ نکلے تو معدہ بھی بگڑ جائے, آدمی بھی بگڑ جائے. تو اگر نہیں نکلے گا اس میں سے اور صرف سرمایہ دار کے پاس رہ جائے گا, معدے میں بھری رہے گی وہ نجاست, تو معدہ بھی گیا, انسان بھی گیا, سارا کارخانہ گرم برم ہو جائے. اس واسطے ضرورت سمجھی گئی کہ اس میں سے کچھ فضلات بھی نکلتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر, تاب پاکی پیدا ہوتی ہے. یہ نہیں ہوگا تو سرمایہ دار اور مزدور کی جنگ چھڑ جائے گی, میدا الگ لڑے گا اور ہاتھ پیر الگ لڑیں گے. اس لیے کہ میدا جب نہیں نکالے گا ظاہر چیزوں کو تو بیماریاں پیدا ہوں گی اور مبتلا ہوں گے, ہاتھ بھی اور پیر بھی اور دماغ بھی, سب بیماری کا شکار بنے گی. اس لیے ہاتھ بھی چاہتا ہے کہ میدے میں سے نکلتا رہے, پیر بھی چاہتا ہے کہ میدے میں سے نکلتا رہے. تو گویا یہ مثال ہے ایسی کہ زکات دے دی گئی اور میل کچیل نکال دیا گیا تاکہ مال پاک ہو. تو تین قسم کے اعضا رکھے گئے, ایک اعضاء العلم ہے, ایک اعضاء العمل ہے, اور ایک اعضاء الدولت ہے, اعضاء المال ہے, جن کے اندر سرمایہ جمع رہتا ہے. سرمایہ دار کا اتنا کام ہے کہ زائد حصہ نکالتا ہے, بقیہ جمع کرتا ہے, اور زیادہ نکال دے طبیعت ہلکی رہے گی, لیکن فرض اتنا کیا گیا ہے کہ موقع بہ موقع نکال, ایک حد اعتدال کے اندر خارج کرو. بالکل میلے کو خالی کر دیا تو خالی خولی ہو گئے, کہیں ختم نہ ہو جاؤ. الا یہ کہ تمہارے اندر کوئی دوسری قوت بھر جائے, سب کچھ نکال دو میلے میں سے, وہ الگ چیز ہے. روحانی قوت سے زندہ رہے آدمی, کھانا پینا ترک کر دے, مگر یہ چار چیزیں ہیں. اصول اور قاعدے کی بات یہی ہے کہ بقدر ضرورت جمع رہے, بقدر ضرورت نکلتا رہے. عام ضرورت کا سلسلہ جاری ہے, جمع محض ہو جائے گا تو میرا بگڑ جائے، اور خلوع محض ہوگا تو فنا تعریف ہوگی. تو کچھ جمع رہے اور کچھ خلا رہے، دونوں چیزیں جمع رہے جبھی ایک صحت برقرار رہ سکتی ہے. تو اعضاء العلم کو اونچا رکھا گیا، اعضاء عمل کو پست رکھا گیا، اور اعضاء المال کو مقصد رکھا گیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو نمایاں کیا جائے. اب اگر ایک عالم آنکھ پسند کرنے لگے نجاست کو اور گندگی کو تو کئی دانش کی بات ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ آنکھ یہ چاہتی ہے کہ میں میدا بن جاؤں، میرے اندر بھر دیا جائے نجاست. تو اللہ نے تو دیا اس کو لطافت، اللہ نے تو دیا کمال، اور وہ چاہتی ہے کہ میرے اندر عیب بھر جائے، میرے اندر نقص بھر جائے. اللہ نے تو پاکی بھری اور وہ چاہتی ہے میرے اندر گندگی بھر جائے. تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے، دانش کے بھی خلاف ہے، علم کے بھی خلاف ہے، مرمت کے بھی خلاف. اخلاقی طور پر بھی بری چیز، علمی طور پر بھی بری چیز، عملی طور پر بھی بری چیز. ہر چیز کو اس کے محل پر رکھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال سب تعالی شانہ نے اہل علم کو عزت بخشی، اہل علم کو عظمت بخشی، اور بنا اس کی یہ ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے اور مال مادے کی صفت ہے. اللہ اور اس کی صفات کمال ظاہر ہے کہ ان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ساری بڑائیاں انہیں کرنی ہیں. اور مال اور دولت یہ مادے کی صفت ہے، تو یہ روزانہ متغیر ہونے والی چیزیں ہیں، نہ ان کے لیے بقا ہے نہ ان کے لیے لازوالی ہے. یہ اعلیٰ شرفی سقوط رہتی ہیں، اعلیٰ شرفی زوال رہتی ہیں، ہر وقت گرنے والی چیزیں ہیں. تو اللہ کی صفت کسی بندے کے اندر آئے، گویا اللہ اپنے بندے کو اپنا نمائندہ بنائے کہ میری صفت کا تو حامل ہے، اس کو پھیلا دنیا کے اندر، اور وہ کہے کہ نہیں میں تو میرے کی صفت کا حامل بننا چاہتا ہوں، میں تو بندگی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اسے پھیلانا چاہتا ہوں. تو ظاہر بات ہے کہ یہ عقل کا کھوٹ ہوگا، یہ دانش کے خلاف ہوگا، اور یہ وہ اس منصب کو بٹا لگانے کا باعث ہوگا کہ جس منصب کے لیے اللہ نے کسی دارالعلم میں جمع کیا ہے طالب علم. یہ تو اس کی سعادت کھینچ کے لائی ہے کہ ایک مرکز علم نے اسے پہنچا دیا. کیا اس کے لیے شکر کا مقام نہیں ہے کہ اسے کسی سنیما کا ملازم نہیں بنایا اللہ نے، کسی تھیٹر کا کارکن نہیں بنایا اللہ نے؟ اپنے صفت اور اپنی صفات نے بھی جو اونچی صفت ہے چوٹی کی، یعنی علم کی صفت، اس کا حامل بنا کر اس فیکٹری میں لا کر بچلا دیا کہ جہاں علم کا پرچار ہوتا ہے، علم کا نشر و اشاعت ہوتا ہے. کتنے بڑے شکر کا مقام ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا، اور ان کاموں کے لیے منتخب نہیں کیا جو گندگی کے کام ہیں، پاک کام کے لیے منتخب کیا. اس لیے جتنا بھی انسان اس شرف پر ناز کرے اور شکر کرے اتنا ہی کم ہے. حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ من ہما لا یشبعان، طالب العلم و طالب الدنیا، اما طالب العلم فیزداد رزق للرحمن و اما طالب الدنیا فیتمادى فی الطغیان. تو ایک علم ہے جو رضا رحمان کی طرف لے جاتا ہے، ایک مال ہے جو طغیان کی طرف لے جاتا ہے. ہمارے حضرت استاد حضرت شاہ صاحب مولانا انور شاہ قدس اللہ سرہ اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، بعض اوقات بہت ہی ایک طرف کے ساتھ پڑھتے تھے، اور فرماتے کہ یہ مال اور دنیا کے بارے میں فرماتے تھے کہ رضی المان حکمت و تقن و ساکنا وطن معلوم و تغیان. دو چیزیں ہیں جنہوں نے ایک چھاتی کا دودھ پیا ہے، ایک سے دوسری جدا نہیں ہو سکتی، اور وہ کون سی چیز ہے؟ حکمت اور تقوی. جب علم آئے گا تو خشیت اللہ بھی آئے گا، خوف خداوندی بھی آئے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ علم ہو اور اللہ کا خوف نہ ہو. تو علم آیا تو اس کے ساتھ تقوی بھی آیا، تقوی آیا تو اس کے ساتھ علم ہونا لازمی ہے. اور فرما مال و دولت تو وہ ساتھ نہ وطن مالوں و تغیان، ایک وطن کے دو باشندے ہیں مال اور تغیان. جب دولت آئے گی تو سرکشی بھی بڑھے گی، تمرو بھی بڑھے گا، بغاوت بھی بڑھے گی. الا یہ کہ اس مال کو پاک کر لے شریع طریق پر، آدمی حلال طریق پر کمائے، حلال طریق پر خرچ کرے، حلال طریق پر اس کے اندر سے انفاق کرتا رہے فی سبیل اللہ، تو وہ تمرد سے بچا دے گی. وہ حاصل یہ ہے کہ اپنی ذات سے تو مال تقاضا کرتا ہے تبرز اور طغیان کا، لیکن شریعت نے اصول ایسے بتلا دیے ہیں کہ عوارض کے طور پر اس میں پاکی پیدا ہو جاتی ہے اگر کوئی پاک کرنا چاہے. تو ایک اونچی چیز ہے، ایک پست چیز ہے. اللہ نے جس قوم کو اونچی چیز کے واسطے منتخب کیا، اسے تو ناز کرنا چاہیے اپنی قسمت کے اوپر کہ ہمیں منتخب کر لیا اللہ نے اپنی صفت کے لیے، اپنے کمال کے پھیلانے کے لیے. یہ بھی در حقیقت قرآن کریم کا اعجاز ہے، معجزہ ہے. قرآن کریم اس کی شانیں بھی در حقیقت معجزہ ہیں، یعنی اس کی حفاظت کے بھی طریقے معجز نما ہیں. اعجازی شانوں سے حفاظت کی جا رہی ہے اس کی. آج کی دنیا میں اس علم دین کے اوپر کوئی وعدہ نہیں، نہ دولت کا، نہ عہدے کا، نہ کسی مرتبے کا، نہ کسی جاہ اور عزت. آج اگر قرآن اور حدیث کا بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی وعدہ نہیں کہ اسے ملک کا گورنر بنا دیا جائے گا، پریزیڈنٹ بنا دیا جائے گا. بلکہ لوگ عیب لگاتے ہیں کہ اس علم کے پڑھے ہوئے نہیں اس قابل ہیں کہ انہیں گورنر بنایا جائے، نہ اس قابل ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بنے یا منسٹر بنے. یہ کہا جاتا ہے. یہ غلط ہو یا صحیح ہو یہ تو بات الگ ہے، مگر کہا جاتا ہے. تو اس علم کی تحصیل پر کوئی وعدہ نہیں دنیا، لیکن اس کے باوجود پھر آپ کیوں آ رہے ہیں یہاں پڑھنے کے لیے جب کوئی وعدہ نہیں. بلکہ اگر وعدہ ہے تو اس کا تو ہے کہ عزت کے بجائے کچھ تان کریں گے لوگ آپ کے اوپر، کچھ ملامت کریں گے. وعدہ اگر ہے تو اس کا تو ہے کہ دولت مند ہونے کے بجائے کہ مفلس نہ ہو جائیں آپ تھوڑا بہت. اس کا تو ہے کچھ عادتاً وعدہ. اس کا نہیں ہے کہ عہدہ ملے، دولت ملے. اس کے باوجود پھر آپ یہاں آئے تو آخر کیوں تشریف لائے؟ تو کوئی وعدہ نہیں. یہ سعادت کھینچ کے لائی، یہ وہ حفاظت ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں. یہ حفاظت خداوندی ہے کہ جنہوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جاؤ اور جا کر پڑھو، چاہے دنیا ملے چاہے نہ ملے. تو دنیا ملنا نہ ملنا اس کی طرف التفات نہیں ہے. ملنے کی چیز وہ ہے کہ جس کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو آپ لوگ گویا جا رہے حق ہیں، آپ آلات کار حق تعالیٰ شامل کے، ان کی حفاظت نمایاں ہو رہی ہے دنیا میں آپ لوگوں کے واسطے سے. یہ بھی در حقیقت ایک معجزہ ہی ہے کہ کوئی وعدہ نہیں اور پھر لوگ چلے آ رہے ہیں. یہ حفاظت جو قرآن بھی معجز ہے، اس کے حفاظت کے طرق بھی کچھ معجز نمایاں. بلکہ میں جو کہتا ہوں کہ اسلامی حکومتوں کا بعض اوقات ختم ہونا، یہ دلیل ہے قرآن کی حقانیت کی. اگر مسلسل اور مستمر اسلامی دولتیں قائم رہتی اور پورے آب و تاب اور شوکت کے ساتھ قائم رہتی اور قرآن محفوظ رہتا، لوگ تعین کر سکتے تھے کہ یہ سلطنت کی وجہ سے قائم، یہ شوکت کی وجہ سے قائم ہے، یہ تلوار کے زور سے قائم. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب تلوار نہیں ہوتی مسلمان کے ہاتھ میں تو دین زیادہ پھیلتا ہے، جب آ جاتی ہے تو کم پھیلنے لگتا ہے. اس بتلانا منظور ہے کہ اس کی اشاعت، اس کی حفاظت نہ تلوار پہ موقوف، نہ حکومت پہ موقوف، نہ جاہ و عزت پہ موقوف، ہماری حفاظت پر موقوف ہے. چاہے غریب کے ذریعے حفاظت کرا لے، چاہے دولت مند کے ذریعے کرا لے. دولت کا خاص اثر نہیں ہے کہ وہ اس قرآن کی حفاظت کرے، یہ تو ہماری حفاظت کا اثر ہے. اس حفاظت کے لیے جس قوم کو ذریعہ بنا دیا جائے، وسیلہ بنا دیا جائے، اسے اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے. مگر ناز کے معنی فخر کرنے کے نہیں ہیں، ناز کے معنی شکر کرنے کے ہیں. تو جتنا بھی شکر کرے کم ہے. فخر کی جو ممانعت کی گئی ہے، اس لیے کہ فخر اپنی ذاتی چیز پہ کر سکتا ہے آدمی، کہ یہ ہماری ذاتی ملک تھوڑا ہی، ہم تو خادم اور غلام بنائے گئے. یہ جو ذاتی اللہ میں آتی ہے، تو فخر اور تکبر تو ان کے لیے سزاوار ہے. ہم تو امانت دار بنائے گئے ہیں. تو امین کے لیے فخر زیبا نہیں ہے، مالک کے لیے فخر زیبا. اگر خزان کی لاکھوں کروڑوں کے اوپر بچھلا دیا جائے، وہ کبھی فخر نہیں کرے گا، اس لیے کہ چیز اس کی تھوڑا ہی، مالک فخر کرے گا. تو فخر کرنے کی تو اجازت نہیں ہے. بڑی سے بڑی دولت، خواہ دنیا ہو یا دین ہو، یعنی ایمان سے بڑھ کر تو کوئی دولت نہیں، مگر اس پر بھی فخر کرنے کی اجازت نہیں. اسلام سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، مگر تفاخر کی اجازت اس پر بھی نہیں. یمن علیہ کان اسلم قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. اس کی اجازت نہیں ہے کہ اسلام پر آپ فخر کریں، ایمان پر فخر کریں، احسان رکھے اللہ میاں پر کہ دیکھیے ہم حفاظت کر رہے ہیں آپ کے قرآن کی. اللہ کا احسان مانیے کہ اس حفاظت کے لیے آپ کو ذریعہ بنا لیا، اس کے پاس کروڑوں ذرائع ہیں، سب میں سے آپ کو منتخب کیا، تو شکر کا مقام ہے، فخر کا موقع.